أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قبلہ آپ کے قرمت آپ کی گفتگو کے پاس اگرچہ کوئی ایسا سوال کی پیدا نہیں ہوتا مگر ان نام کے لوگ سے تھے امی مسلمہ کے مسائل و مشکلات اور اس کا رائے تھا جہاں تک میں سمجھا ہوں پہلے حصے کا تو آپ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا میں چاہوں گا کہ اختصاراً اس کا رائے حال اور ہم اس میں کیا ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے ہماری کیا ذمہ داری ہے.
سوال آپ نے یہ سن لیا کہ موضوع امت مسلمہ کے کو درپیش مسائل مشکلات اور اس کا حل تھا اور ساتھ ہی اعلان یہ بھی فرمایا کہ میں نے پہلے حصے کو تفصیل سے بیان کیا ہے نا ابھی پہلے حصے کے صرف شاید ایک پنجم بھی میں نے نہیں بیان کیا پہلے حصے کا ایک پانچواں حصہ بھی ابھی بیان نہیں ہوا وہ مشکلات وہ بنیادی چیزیں جو ضروری ہیں بیان کرنا اور اس سے پھر اہم حصہ دوسرا ہے یقیناً رائے حل. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور تجربہ بھی ہے کہ کوئی بھی بیمار انسان جس کا جسم بیمار ہو جب طبیب کے پاس جائے اگرچہ اس کو جلدی ہوتی ہے دوا میں لیکن طبیب کا سارا زور تشخیص میں ہوتا ہے. جب تک درست تشخیص نہ ہو جائے صحیح دوا تجویز نہیں ہو سکتی اور اس وقت تک دوا کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا. لہذا اگر درست مسائل اور مشکلات کی نشاندہی صحیح ہو جائے اس سے آدھا جواب ہو جاتا ہے یعنی رائے حل نصف طے ہو جاتا ہے. جیسا عموماً ایک بات اطباء کے متعلق یا خود اطباء یہ کہتے ہیں کہ تشخیص ہو جانا آدھا علاج ہے پھر آدھا علاج ہم دوا کے ذریعے کر دیتے ہیں. تو رائے حل درست ہے اسی کے لیے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی اور وہی بیان کرنا ہے. اب میں اسی آگاہ کے سوال کو ہی تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے اس کے جواب کو ایک تو کوشش کروں گا وہ فہرست تکمیل کر دوں ابھی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے عنوان کرتا ہوں اس کے بعض چیزوں کو جو وضاحت ہو جائے اور پھر اشارہ کرتا ہوں کہ رائے حل کیا ہے ساری مسائل کا رائے حل کیا ہے. ان میں سے ایک مشکل اور جو میں ابھی مختصر عرض کروں گا وضاحت کی گنجائش نہیں ہے اگرچہ وضاحت کے باوجود بھی بعض مسائل جو ہیں وہ ابہام غالباً ان میں رہ گیا ہے. میری نظر میں وہ ساری باتیں مختصر ہی ہوئی ہیں ہر باب میں ہر پوائنٹ کے نیچے یا ذیل میں جو عرض کیا ہے مختصر ہی تھا اور اختصار کی یہ مشکل ہے کہ اسے ابہام زیادہ پیدا ہوتا ہے بجائے اس کی کہ کوئی گتھی سلجھے اور الجھ جاتی ہے اسے. میری عادت بھی نہیں ہے مختصر گفتگو کرنا ہاں یا نہ کوئی جواب بھی نہیں ہوتا. جواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو قانع کرے جو انسان کے دل کو لگے جو انسان کے سامنے کوئی راستہ رکھے وہ رائے حل ہوتا ہے. اب اور ذرا مختصر ہو جائے گا کلام تو ظاہر ہے آپ اپنی توجہ سے کوشش کر کے بعض ہوتے ہیں ایسے کوشش کر کے غلط مطلب نکالنا کسی بات سے نہ ایسی کوشش امید ہے کہ کوئی نہیں کر رہا لیکن اگر کہیں سے کوئی ابہام یہ اختصار کی وجہ سے کوئی ابہام رہ بھی جاتا ہے تو آپ کوشش کر کے اس کا صحیح معنی نکالیں نہ کہ غلط معنی نکالیں. ایک اور مشکل جو جس میں ہم خصوصیت کے ساتھ مبتلا ہیں اور ساری امت مسلمہ اور خصوصیت کے ساتھ ہم لوگ مبتلا ہیں وہ ہے اس کو میں فارسی ٹرم استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزمرگی یعنی روٹین روزمرگی یعنی روزانہ کے امور نپٹانا یہ مراد ہے سے ہم نے عادت بنا لی ہے کہ فقط روزانہ کے امور نپٹائیں اور فکر فردا نہ کریں. وہی علامہ اقبال مرحوم نے جس کی نشاندہی کی کہ اگر جلوہ امروز میں فکر فردا اور اندیشہ فردا نہ ہو وہ انسان یہیں پر شکست کھا جاتا ہے. وہ قوم جس کے امروز کے جلوے تو ہوں لیکن اس کے امروز میں فکر فردا نہ ہو. فقط آج کو ہی موضوع باز قرار دینا, آج کی مشکلات کو دیکھنا اور آج ہی کا رائے حل, آج شام تک کا رائے حل, آج یہ مشکل حل ہو جائے. فقط آج پیٹ بھر جائے کل پھر دیکھیں گے, کل نئے سرے سے شروع کریں گے. اس سے کوئی انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. ایک اصلی مشکل جو ہماری ہے وہ یہ ہے جس سے ہم کوئی رائے حل تک نہیں پہنچ سکتے کہ صرف آج کی سوچتے ہیں, حالات سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں, حالات کا مقابلہ کیا جائے لیکن کبھی بھی حالات پہ قابو پانے کے لیے نہیں سوچتے, حالات کی زمام اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کبھی نہیں سوچتے. اس قدر ہماری روزمرہ کے امور اور روزمرہ کے حوادث اور روزمرہ اتفاقات کی طرف ہماری توجہ ہے کہ ہمیں فکر فردا نہیں, ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں, ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں ہے. لہذا سارا وقت سارے شعبوں کا اور سارے انسانوں کا ہمارے روزمرہ کے امور پر صرف ہو جاتا ہے. آج کیا ہوا, آج کیا ہونے والا ہے, آج کیا کرنا چاہیے, لیکن کل بھی ہوگا, کل بھی ایک نسل ہے, کل بھی ایک ہماری ضرورت ہوگی, اس کی طرف ہماری سرے سے توجہ نہیں ہے. ظاہر ہے جب روزمرہ امور میں انسان پھنس جاتا ہے اور اس کو روزمرہ کے ہی مسائل نپٹانا اس کا فریضہ بن جاتا ہے, وہ کبھی بھی ایک دراز مدت منصوبہ بندی نہیں کر سکتا, پلاننگ نہیں کر سکتا کبھی بھی. اور بعض دانشوروں کے بقول کہ اگر انسان ایسے ناشناختہ راستوں پہ مسافر بن کر, راہی بن کر نکل پڑے اور اس کے پاس نقشہ نہ ہو اور دقیق نقشہ نہ ہو, وہ انسان سرگردان اور حیران ہو جاتا ہے. قومیں بھی ایسے ہی ہیں, اگر قومیں بھی روزمرہ کا شکار ہو جائیں, یعنی قومی مسائل بھی قومیات میں بھی روزمرہ کی ہوتی ہے, روزمرہ کے قومی مسائل, اگر ایک جماعت روزمرہ کے قومی مسائل کو ہی نپٹانا شروع کر دے, وہ کبھی بھی اپنے لیے ایک دراز مدت منصوبہ نہیں بنا سکتی. یعنی ایک قومی نقشہ ہونا چاہیے, ایک قومی روڈ میپ ہونا چاہیے انسان کے پاس یا اس قوم کے پاس, اس میں ہر چیز نشاندہی کی گئی ہو اور اسے معلوم ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس ہدف تک ہمیں پہنچنا ہے, ورنہ قوم سرگردانی کا شکار ہو جائے گی. سوالات بہت ذہنوں میں اٹھیں گے, ابہامات بہت اٹھیں گے, تردیدیں بہت اٹھیں گی, لیکن سرگردانی, سرگردان قوموں کا ایک نعرہ ہوتا ہے, شعار ان کے جملے ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا کرنا چاہیے, اب کدھر جائیں, اب کیا ہونے والا ہے. یہ جملے سرگردان قوموں کی علامت ہوتی ہیں. جس طرح سے ایک ڈرائیور سرگردان جس کو راستے معلوم نہ ہو اور چوراہے میں پہنچا ہو, یا ایک اجنبی شہر میں پہنچ جائے اور اس کو راستوں کا علم نہ ہو, وہ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا ہے کہ اب کدھر جانا ہے, اب کیا ہوگا, اب کیا بنے گا. جب پوری قوم کے ذہنوں میں یہی سوال بن کر ابھرنا شروع ہو جائے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہونا چاہیے, اس کا مطلب ہے سرگردان ہے, ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. یعنی یہ روزمرہ امور میں اتنے غرق ہیں کہ ان کو فکر فردا نہیں ہے, یا ان کے پاس ایسا ذہن نہیں ہے یا ایسا بورڈ نہیں ہے کہ جو ان کو فکر فردا کر کے ان کو بتا سکے. یہ سب سے بڑی ایک ضعف اور کمزوری ہے جس سے دشمن بہت فائدہ اٹھا رہا ہے. جس قوم کے پاس روڈ میپ نہ ہو, جس کے پاس کوئی پلاننگ نہ ہو, جس کے پاس کوئی دراز مدت کوئی منصوبہ نہ ہو, اس کو روزمرہ امور میں مبتلا کیا جا سکتا ہے اور روزمرہ میں الجھا سکتے ہیں. اور جو روزمرہ میں الجھنا اپنا مشغلہ سمجھے اور پسند کرتے ہوں, وہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں وہ, اور ان سے بخوبی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ان پر مستقبل کی راہیں بند کی جا سکتی ہیں. میں نے پہلے مثال دی تھی آپ کو کہ اگر سیالکوٹ کے اندر پیٹرول پمپ میں پیٹرول کی مہنگائی کا دیکھنا ہے تو آپ کو بین الاقوامی افق تلاش کرنا ہوگا. یہ میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ اگر ثانیہ سیالکوٹ, اس کو اگر سیالکوٹ میں حل کرنا چاہتے ہیں, یہ حل نہیں ہوگا آپ سے, اس کی جڑ سیالکوٹ میں نہیں ہے. سانے سے الکوٹ کو اگر آپ نے حل کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس کی جڑیں کہاں تک ہیں, وہ آپ کو بہت دور افق پر جا کر نگاہ کرنی ہوگی. اگر یہ دید بلند نہ ہو, اس لیے قوموں کے راہبروں کے لیے جو ہمارے رہنماؤں نے اور بزرگوں نے ہماری فکری رہنمائی کی ہے, وہ یہی ہے کہ راہبر وہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں روزمرہ امور میں الجھا دے, بلکہ راہبر وہ ہوتا ہے جو روزمرگی سے ہمیں آزاد کر کے ہمیں فکر فردا کروائے. اور اس کا توشہ کیا ہونا چاہیے؟ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جان پرسوز. یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے. میرے کارواں نگاہ بلند ہونی چاہیے اس کی, افق اس کے سامنے بہت بڑا ہونا چاہیے. لہذا جنگ خندق میں جب حضور نے وہ پھوڑا یا وہ کسی جب ماری اس کے اوپر, پتھر کے اوپر چنگاری نکلی, تو حضرت نے فرمایا یہ فتح ایران ہے. ایک اور چنگاری کے بعد فرمایا یہ فتح روم ہے. وہ قوم بھوکی تھی, پتھر پیٹ میں باندھے ہوئے تھے, ان سے ایک پتھر نہیں نکل رہا تھا خندق کھودتے ہوئے. لیکن میرے کارواں کے ہمت اور حوصلہ اور نگاہ بلند دیکھیں اور قوم کی روزمرگی دیکھیں. قوم کو ساری فکر یہ تھی کہ پیٹ میں کچھ آ جائے, لیکن میرے کارواں کہہ رہا تھا کہ یہ ایران بھی میں نے فتح کر لیا, روم بھی میں نے فتح کر لیا. اس وجہ سے مشکلات کا حل یہ دیکھیں کہ مشکلات آئی کہاں سے ہیں, اس افق پر جا کر مشکلات کو حل کریں جہاں سے آئی ہیں, روزمرگی سے نکلیں. فرقہ واریت ایک بہت بڑا ضعف اور مشکل ہماری فرقہ واریت ہے دیگر مشکلات کے ساتھ ساتھ. ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے, میں جو عرض کر رہا ہوں یوں نہیں کہ آپس میں ترتیب ہے, یعنی پہلی دوسری مشکل یا درجات کے لحاظ سے مشکلات ایسی ہیں. فرقہ واریت ایک سوہان بن گئی ہے پاکستان کے لیے, ایک واقعہ مایہ ننگ و بدنامی بن گیا پوری مملکت کے لیے اور ہر انسان کے لیے. شرم سے سر جھک جاتا ہے انسان کا. بہت سارے اور کام بھی ہیں, لیکن یہ ایک ایسا ناسور ہے جو پیدا ہوا اور جس نے ہر چیز کو تحت تاثیر قرار دیا اور ہر چیز اسے متاثر نظر آتی ہے. دین اسے متاثر ہے, سیاست اسے متاثر ہے, حکومت اسے متاثر ہے, عوام اسے متاثر ہے, ہر شعبہ اسے متاثر ہے. فرقہ واریت کے اسباب کیا ہیں, فرقہ واریت کے مسائل کیا ہیں؟ میں رائے حال میں ایک اشارہ کروں گا ایک نقطے کی طرف کہ ہم وہ لوگ ہیں جو معلولات کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں, مسببات کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں, اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے. دیکھیں علامتیں, میں اسباب اور مسببات کی اصطلاح سے ہٹ کر اور اصطلاح استعمال کروں, علامتیں اور اسباب. مثلا اگر ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے, اس کو بخار ہوتا ہے یا کوئی ایسی بیماری خدا نخواستہ لگ جاتی ہے, اس کے جسم پر بیماری کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اس کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے, اس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر نکاہت و ضعف و کمزوری آ جاتی ہے اور اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. یہ علامتیں ہیں. اگر ایک ڈاکٹر ان علامتوں سے جنگ شروع کر دے, مبارزہ ہو, مقابلہ شروع کر دے, وہ کبھی بھی اس مریض کو نجات نہیں دے سکتا جو فقط اس کی رنگت کو سرخی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہو. علامتوں سے جنگ نہیں کرنی, اسباب سے جنگ کرنی ہے. اس بیماری کے اسباب کیا ہے؟ ممکن ہے اس کو ٹی بی ہو, ٹی بی کی وجہ سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے. تو آپ رنگ کی رنگت کی زردی کا مقابلہ نہ کرو, ٹی بی کے اسباب کا مقابلہ کرو. یہ رنگت خود لوٹ کر آ جائے گی, یہ خود سرخ ہو جائے گا, سرخ چہرہ ہو جائے گا. ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مسببات سے لڑتے ہیں, ہمیشہ علامتوں کے جنگ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک علامت ہے, علامتیں, مثلا فرقہ واریت ایک علامت ہے, ایک بیماری کی, ایک خطرناک بیماری کی جو اس ملک کو لگ گئی ہے, جو اس قوم کو لگ گئی ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم اس بیماری کے اسباب کو تلاش کر کے اس کو ختم کریں, علامتوں کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں. دہشت گردی, ابھی اس ملک میں دہشت گردی کے لیے وہ ہراول دستے کا کام دے رہا ہے یہ ملک. یہ انہی وجوہات سے فائدہ, اور جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پاکستان, انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری جہاد سے اس کے اندر نکات ضعف ہیں, ان نکات ضعف سے فائدہ اٹھا کر وہ پاکستان کو یہاں لا کھڑا کیا انہوں نے, کہ اب فخر بھی کرتے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی چھوٹے دہشت گردوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑے دہشت گرد آئے. یعنی گروہی حزبی دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے حکومتی اور دولتی دہشت گرد آئے ہیں. حکومتی دہشت گردی, حکومتی دہشت گردی سے گروہی دہشت گردی پر قابو پانے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. یوں نہیں کہ یہ دہشت گردی باقی اس سے ختم ہو جائے. یہ دہشت گردی ایک علامت ہے. کس چیز کی؟ کسی فساد کی علامت ہے. وہ فساد دور کریں آپ. خود آپ کبھی کبھی اشارے کرتے ہیں ان فسادات کی طرف. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. بس معلوم ہوا کہ تھوڑی سی توجہ آپ کی بھی اسباب کی طرف ہے اور ساری توجہ علامتوں کی طرف نہیں ہے. لیکن اتنا آپ کو بھی پتا ہے کہ دہشت گردی ایک علامت ہے, ایک سبب نہیں ہے. فرقہ واریت ایک علامت ہے, ایک سبب نہیں ہے. فرقہ واریت ایک خطرناک علامت ہے. لیکن ایک خطرناک تر بیماری کی علامت ہے, اور اس خطرناک بیماری کے خطرناک ترین اسباب ہیں اس کے پیچھے. جب تک ان خطرات اور ان خطرناک اسباب کو نہیں تشخیص دے سکیں گے ہم کبھی بھی اس بیماری پر کنٹرول نہیں پا سکتے. اگر ہم نے علامتوں سے جنگ شروع رکھی, علامتوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا, لہذا قطعاً دہشت گردی پر قابو نہیں پا سکتے جب تک اسباب دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کریں گے. چونکہ اسباب دہشت گردی میں یہ خود موجود ہے, اس لیے اسباب ختم کرنے میں انہیں خود کو ختم کرنا ہوگا, اور یہ خود حاضر نہیں ہے خود کو ختم کرنے کے لیے. لہذا علامتوں سے جنگ کرتے ہیں. فرقہ واریت بھی ایک ایسا ناسور ہے جس کے اسباب ہیں, اور وہ علامت بن کر, اس ناسور کی علامت بن کر فرقہ واریت ظاہر ہوا ہے. بہت ساری چیزوں کا نتیجہ ہے فرقہ واریت. کچھ اندرونی اسباب ہیں, کچھ بیرونی اسباب ہیں, اور اندرونی اسباب ان بیرونی اسباب کے لیے میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمیشہ اندرونی کمزوریاں اور اندرونی نقطہ ضعف بیرونی دشمن کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ آ کر یہاں جو کرنا ہے وہ انجام دو. یہ ایک مشکل ہے کہ میں اس کو زیادہ کرنا چاہتا تھا, آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن ابھی چونکہ اس سوال میں رائے حل زیادہ مانگا گیا ہے, میں یہ فہرست مکمل کر کے رائے حل کی طرف آتا ہوں. عقلانیت کا فقدان اور احساسات کا غلبہ, ہمارا جو نقطہ ضعف اس مطالعے میں, اسٹریٹجک مطالعے میں جو ڈھونڈا گیا پکڑا گیا, سب سے بڑا نقطہ ضعف ہمارا قومی سطح پر وہ یہ ہے کہ ہم احساساتی قوم ہیں, عقلانی قوم نہیں. تعقل نہیں ہے, تفکر نہیں ہے, احساسات زیادہ ہیں ہمارے اوپر. ہر چیز کو احساسات کے رخ سے دیکھتے ہیں, ہر چیز کو احساسات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہر چیز کو احساسات کی حس سے پرکھتے ہیں. لیکن عقلانیت جس شعبے میں ہونی چاہیے اور ضروری ہے, اس عقلانیت کی طرف نہیں آتے, خصوصاً مذہبی دنیا. فرقہ واریت کے ایک اہم ترین اسباب میں سے یہی احساسات ہیں. احساسات بھڑکا کر, احساسات ابھار کر دو مسلمان فرقوں کو یا دو مسلمان گروہوں کو آپس میں آسانی سے لڑایا جا سکتا ہے, کہ جیسا کہ ابھی کیا جا رہا ہے. یعنی ایک وقت تک سنی اور شیعہ کے نام سے احساسات ابھار کے دونوں کے مقدسات کو چھیڑ کر دے رہے ہیں. مقدسات وہ چیزیں جس پر احساسات زیادہ ابھرتے ہیں, مذہبی مقدسات. اول مذہبی دنیا احساساتی دنیا ہے, اور مذہبی دنیا مقدسات کی دنیا ہوتی ہے. مذہب میں کوئی چیز نامقدس نہیں ہوتی, مقدسات کی دنیا ہے. مقدسات جب پائمال ہوتے ہیں, مقدسات کی جب توہین ہوتی ہے, انسان کے احساسات کو بھراتے ہیں. یہ طبیعی بات ہے. اگر آپ کسی کے مقدسات کو چھیڑیں گے, اس کے احساسات مجروح ہوں گے, قہرن و جریہ دار احساسات کا اظہار کرے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو بھی اپنے مقدسات کی توہین اور اپنے مقدسات کی وسنخات کے حرمت برداشت کرنا پڑے گی. یہ کرتے ہیں, یہ کام اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیوں دوسری دنیا میں فرقہ واریت نہیں شروع ہو سکی کوشش کے باوجود اور یہاں شروع ہوئی؟ چونکہ احساسات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, برصغیر میں احساساتی لوگ زیادہ رہتے ہیں, نہ صرف مذہب میں بلکہ ہم غیر مذہب میں بھی احساساتی ہوتے ہیں زیادہ. مثلا شادی بیاہ میں ہم بہت احساساتی ہوتے ہیں, موت مرگ میں ہم بہت احساساتی ہوتے ہیں, عام معمولی کاموں میں بہت احساساتی ہوتے ہیں ہم لوگ, یا احساسات بہت زیادہ حکم رکھتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں آپ کے ملک میں جو کتابیں چھپتی ہیں لٹریچر, اس لٹریچر میں عقلانیت بہت کم اور احساسات بہت زیادہ ہوتے ہیں, تخیلات بہت زیادہ ہوتے ہیں, یا ڈائجسٹ زیادہ چھپتا ہے, ناول زیادہ چھپتا ہے. لیکن ایسا میٹیریل جو عقلانیت کے انسان کو تشفی کرتا ہو وہ نہیں چھپتا, اصل لکھا نہیں جاتا. ہمارے تعلیمی مراکز میں, یونیورسٹیوں میں احساسات کا غلبہ ہے, تحقیقات کا اتنا غلبہ نہیں ہے. کالجوں میں احساسات غالب ہیں, ہماری سیاست پر احساسات غالب ہیں, ہمارے مذہب پر احساسات غالب ہیں. ظاہر جب احساسات ہوں, کمزور ترین انسان وہ ہوتا ہے جو احساسات کی روح میں بہ جاتا ہو, جس کے احساسات کو بہت جلدی بڑھکایا جا سکتا ہو اور جس کو جلدی احساسات کی روح میں بہایا جا سکتا ہو. ایک دن آئے شیعہ سنی کے احساسات بھڑکا کر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنایا, آج خود شیعہ کے اندر مقدس ترین چیزوں کو لے کر ان کے احساسات کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارا جا رہا ہے. وہ یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے, یعنی نقطہ ضعف سے فائدہ اٹھانا کہ کس پر زیادہ بھڑکتے ہیں, مقدس ترین چیز پر زیادہ اچھلیں گے, لہذا اسی کو جا کر چھیڑتے ہیں, اسی کو جا کر اٹھاتے ابھارتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر آگے ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں. یہ علامتیں ہیں, ان علامتوں کے پیچھے اسباب ہیں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی فلاں مسئلہ شروع ہو گیا فلاں مسئلہ شروع ہو گیا, آج کل اس علاقے میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. مثلا ایک چیز جو اس وقت بہت زوروں پر, ایک مہدویت کے نام سے تھی, مسئلہ مہدویت, مسئلہ نہیں یہ مہدویت کا, فتنہ بنا دیا انہوں نے اس کو. اور اسی طرح مثلا شہادت ثالثہ, مسئلہ شہادت ثالثہ, یہ مسئلہ نہیں ہے شہادت ثالثہ کا, چونکہ اگر مسئلہ ہوتا تو مسائل بتانے والے فقہا اور مراجع موجود ہیں, اگر مسئلہ ہوتا تو مراجع سے جا کر پوچھو اگر یہ مسئلہ ہے تو, چونکہ مسئلے کا رائے حل موجود ہے, مسئلے کے حل کرنے والے موجود ہیں, مسائل کا جواب دینے والے موجود ہیں, لیکن جواب دینے والے کو گالی دے کر شروع کریں, جواب دینے والے کو لعنت کر کے شروع کریں. مثلا ایک مریض لے جائیں ڈاکٹر کو, گالی دے کر مریض لے جائیں آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علاج نہیں چاہتے, آپ رائے حل نہیں چاہتے, آپ کچھ اور چاہتے ہیں در حقیقت, آپ اس مریض کے ذریعے سے کچھ اور چاہتے ہیں. آپ اگر واقعی مسئلہ ہے تو مسئلے کا رائے حل موجود ہے, وہ جو کوئی فقیر کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں, جو آپ کا مرجع تقلید کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں اگر مسئلہ فقہ ہے تو. لیکن اس کو مسئلہ نہیں فتنہ بنا کر شروع کیا گیا. یہ ایک علامت ہے, کس چیز کی علامت ہے کہ یہ احساساتی قوم ہے اور اس کے مقدسات کو چھیڑے یہ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں. لہذا ایک دن شیعہ سنی اور تفنگ بداست, بندوق بداست ایک دوسرے کے مقابلے میں, اور ایک دن آپ دیکھیں کہ خود امام بارگاہوں کے اندر شیعہ دو گروپوں میں. وہ دن صاحب میں 1980 کی دہائی کے بعض اسباب کا مطالعہ کر رہا تھا, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, توجہ سے سنیں اس نقطے کو. 1980 کی دہائی کے میں جو یہ فرقہ واریت کے بیچ بوئے جا رہے تھے اس کی, البتہ اس کے پہلے بھی تھے اس کے اثرات, لیکن 1980 کی دہائی میں جو بزرگ ہیں ہمارے ان کو یاد ہوگا کہ زیادہ بیج اس دہائی میں بوئے گئے اس کے, اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جب میں اس دہائی کے بعض اسباب اور بعض آلات کا مطالعہ کر رہا تھا, بعض منابع کا, ایسی چیزیں وہاں پر نظر آئی اس مطالعے میں جو آج بھی بالکل اسی طرح سے اسی ڈھنگ سے اس سب کو شروع کیا جا رہا ہے. یعنی جس طرح وہ فضا بنائی گئی اور یہ نتیجہ لیا گیا, اس طرح آج اسی طرح فضا بنائی جا رہی ہے کل نتیجہ لینے کے لیے. یعنی فرقہ فاریت کا ایک اس کا زوم ان کیا جا رہا ہے, اس کو فوکس ذرا اس کا تنگ کیا جا رہا ہے. پہلے ذرا بڑی سطح پر تھا, اب اس کو ایک چھوٹی سطح پر, محدود سطح پر شروع کیا. وہ اس کی سطح بہت ساری ایسی چیزیں, اگر واقعی مسئلہ ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود فتویٰ نہ دو, خود اظہار نظر نہ کرو, کہو جی کہ یہ مسئلہ ہے. اب اس میں فقہا کیا کہتے ہیں, ہر ایک اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کرے اگر مسئلہ ہے تو. لیکن اگر فتنہ ہے اس کی ہمیں جڑیں تلاش کرنی پڑیں گی, اس کے اسباب تلاش کرنا پڑیں گے, ان اسباب سے جا کر اس کو پکڑے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہی نقطۂ ضعف تشخیص دے کر اسے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور ابھی اور مسائل چھیڑیں گے, نہ یہ کہ یہ آخری ہے, ابھی اور مسائل چھیڑیں گے. اس وقت ایران کے اندر ان کے منسٹر کی جو ماہانہ پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں آ کر وہ ملکی امنیت اور سالمیت اور ملکی سیکیورٹی کے مسائل آ کر بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات ہمیں درپیش ہیں, اس وقت ہم نے کیا کیا ہے, اس میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت ہمیں سب سے بڑے چیلنج کا جو سامنا ہے انقلاب کے خلاف, وہ اٹیمک پریشر نہیں ہے جو ہم پر ڈالا جا رہا ہے, وہ مثلا امریکہ نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہے. کہا کہ سب سے بڑے پریشر کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ فرقہ سازی ہے, ایران کے اندر فرقے بنانا. اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ان جھوٹے مہدیوں کی ہے جو ایرانی جیلوں میں بند ہیں, جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے, حتیٰ ایک عورت نے بھی اس میں مہدویت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اس نے کہا میں بھی مہدی. چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہوں گی, وہ یہ شانہ بشانہ یہاں تک آگے دیکھا, مرد جب دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کسی سے پیچھے کیوں ہیں, انہوں نے بھی کیا. جب بھی علامات ظہور کی بات چھڑی ہے اس وقت ایک جھوٹا مہدی ظاہر ہوا, اور آج ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ پھر یہ علامت پوری ہوگی, وہ علامت پوری ہوگی, یوں ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے. یہ سب لگتا ہے کہ گویا ایک اور فتنہ شروع ہونے والا ہے. یہاں پر کم علمی اور جہالت, آپ توجہ کریں کہ مذہبی دنیا ہو, احساساتی دنیا ہو اور اس کے پاس علم بھی نہ ہو, عقلانیت بھی نہ ہو, احساسات اور علم بھی نہ ہو, اب یہ لوگ کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثلا کسی شخص کو, ایک ایسے نادان کو جو بیٹھ کر مثلا درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر اس کو پیچھے سے اس کو کاٹ رہا ہو. اگر دیندار جاہل ہو، اگر دیندار بے معرفت ہو، دینی احساسات تو رکھتے ہوں، دینی مقدسات تو رکھتے ہوں، لیکن آگہی اور بصیرت نہ رکھتے ہوں، یہ اسی دین کو ہی پائمال کر دیں گے، یہ خود اپنی جڑ خود کاٹ دیں گے اپنے ہاتھوں. اس وقت آپ دیکھیں کہ دینداروں کی جان بے دینوں سے نہیں ہے. سیکولرزم کے مقابلے میں کوئی حساسیت نہیں، لبرلزم کے مقابلے میں کوئی حساسیت نہیں ہے، ہمیشہ مذہبی کی جنگ مذہبی سے ہے، کبھی بھی مذہبی غیر مذہبی سے جنگ نہیں. آخر کافر بھی ہیں، آخر مشرک بھی ہیں، آخر بہت سارے بے دین لوگ ہیں جو آپ کے نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ دین کو مانتے ہیں، جو آپ کی ہر چیز کی توہین کرتے ہیں، لیکن اس کی زبان جب بھی کھلے گی ایک دیندار کے خلاف کھلے گی، ایک متدین کے خلاف کھلے گی. یہاں سے پکڑیں آپ لوگوں کو، یہ علامتیں ہیں، یہ بورڈ ہے جہاں سے انسان سمجھ جا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح آیا، یہ دین ہے یا بے دینی ہے، یہ جہالت ہے یا علم ہے. اگر زبان ہی کھولنی ہے تو دشمنان دین ہے. اس وقت عراق کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس دشمن چونکہ عراقی قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا آ کر، وہ بہت عبرتناک ہے، بہت عبرتناک. وہی لبرلزم بندوق کی نال پر انہیں کہا گیا کہ یہ کام کریں، وہی کام جو یہاں اس ملک میں سوچا جا رہا ہے، جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، وہی کام جو انہوں نے ابو غریب جیل میں اور دوسری جیلوں میں کیا ان کے ساتھ، جو اس ملک میں بھی کروانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور بتا رہا ہے یا رضاکارانہ طور پر، اور وہاں بندوق کی نال سے جو کچھ ہوا، نفرت پیدا ہوئی لوگوں کو، شدید اس تابوت کے خلاف نفرت پیدا ہوئی. اس نفرت کا رخ موڑنے کے لیے کئی فتنے وہاں شروع ہوئے. ایک فتنہ شروع ہوا کہ سنی شیعہ جنگ. اس وقت عراق جس خطرے میں انقریب پڑنے والا ہے وہ سنی شیعہ مسئلہ، چونکہ وہی تجربہ جو پاکستان میں انہوں نے کیا وہاں کام آ رہا ہے ان کی. اور ایک بہت بڑا فتنہ جو شروع کیا وہ شیعہ شخصیات کو آپس میں الجھا دیا. اس میں سے ایک معروف، ابھی دیکھیں جہاں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں جی کہ آغا سیستانی یا مقتدا صدر، ان دونوں میں سے کون. دیکھیں وہ نفرت کا رخ جو سب کو مل کر موڑنا چاہیے تھا امریکہ کی طرف، وہ امریکہ نے موڑ دیا آپس میں ایک دوسرے کی طرف. یہ اس قوم کی بے شعوری کی علامت ہے. یہ کیوں ہونے دیا انہوں نے؟ اس لیے امام خمینی فرمایا کہ جو سنی شیعہ تفرقے کو ہوا دیتا ہے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. چونکہ اگر واقعی نفرت ہے دل میں، تو اس نفرت کو جہت دو، اس نفرت کو ڈائریکشن دو، اس نفرت کو رخ دو کہ کدھر مڑے یہ نفرت. یہ نفرت دشمن دین کے خلاف، نہ کہ یہ نفرت کسی مسلمان کے خلاف. نااہلیت ایک بہت بڑی مشکل ہے. نااہلیت ایک درد اور ایک ناسور بن گیا امت مسلمہ کا. نااہل حکمران، نااہل سیاستدان، اور سب سے بڑھ کر نااہل مذہبی پیشوا. ایک کتاب ہے غرر الحکم و درر الکلم کے نام سے، امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ. اس میں حضرت نے بیان فرمایا کہ چار چیزیں اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائیں وہ تباہ ہو جائے گی. وہ قوم چار عنصر اگر اس کے اندر پیدا ہوگی وہ تباہ ہو جائے گی. ایک، اہلوں کو نظر انداز کرنا. دو، ذمہ داریاں نہ اہلوں کو امور سونپ دینا. تین، بنیادی اور اساسی باتوں کو نظر انداز کرنا. اور چار، ثانوی مسائل کو بہت اہمیت دینا. جس قوم کے اندر یہ چار چیزیں پیدا ہو گئی اس کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. یعنی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر حساسیت دکھاتی ہو لیکن بنیادی کسی بات پر حساسیت نہ دکھاتی ہو. خطبہ منا میں سید الشہداء علیہ السلام نے 59 ہجری میں واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے خطبہ دیا منا میں، اور اس وقت تمام دنیا اسلام کے جتنے سرکردہ لوگ تھے سب کو خط لے کے حج پہ بلایا، اور خصوصاً علماء اسلام کو حج پہ بلا کے انہیں بنی اسرائیل کے علماء اور یہود کے علماء کا آئینہ قرآن میں دکھایا کہ سوچو کیوں خدا نے بنی اسرائیل کے علماء کو لعنت کی ہے. وہاں پر ایک جو نقطہ تھا وہ یہ نشاندہی کی کہ بنی اسرائیل کے علماء کو، یہود کے علماء کو خدا نے اس وجہ سے لعنت کی ہے کہ اگر کوئی ان کی اپنی بنائی ہوئی رسومات کے خلاف مخالفت کرتا تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر دین خدا کی کوئی مخالفت کرتا ان کے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی تھی. یعنی آبائی رسومات پر حساسیت دکھاتے تھے، الہی دین پر حساسیت نہیں دکھاتے تھے. اس وجہ سے خداوند نے قرآن میں ان پر لعنت کی ہے. کہ دین آبائی کی حمایت کرتے تھے، دین الہی کی حمایت نہیں کرتے تھے. وہاں فرمایا کہ تم کیسے ہو، تمہارے آبا کی کوئی چھوٹی سی رسم و رواج توڑ دیا جائے تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، لیکن تمہارے سامنے دین پائمال ہو رہا ہے تمہارے کان میں جو تک نہیں رہیں گی. یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے. نااہل، نااہل جب آئیں گے پھر ظاہر سب کچھ ہوگا، اخلاقی فساد بھی ہوگا، سیاسی فساد بھی ہوگا، اور دین بھی بجائے لوگوں کی نجات کا سبب بننے کے دین خود لوگوں کی قتلگاہ بن جائے گا. مذہبی مراکز بجائے اس کے کہ لوگوں کی سعادت کا مرکز بنے اور تربیت کا مرکز بنے، وہ مقتل میں تبدیل ہو جائیں گے. جہاں پر دین کے نااہل آ جائیں زمامدار، جہاں پر سیاست کے نااہل زمامدار آ جائیں، جہاں حکومت کے نااہل زمامدار آ جائیں، نااہلوں سے بچ کر رہے ہیں. دین کے اندر پیشاوری، ایک بہت بڑی مشکل جو اس ملک میں اور ضعف ہے وہ پیشاوری ہے دین کے اندر. توجہ کریں، دین ذمہ داریوں اور فرائض کا نام ہے، پیشاوری کا نام نہیں. سب سے بڑا نقصان جو ایک پہنچا ہے یہاں پر اور فرقہ والیت کے اصلی اسباب میں سے ہے وہ دین کے اندر پیشاوری ہے. یعنی بعض پیشاوری کہتے کس کو ہے، میں ذرا تعریف کرتا جو پیشاوری کی تعریف، یعنی ڈیفینیشن، تعریف سے مراد مد و ثنا نہیں. اب بعض لوگوں نے لغوی مسائل ایسے چھیڑے کہ اب مجھے یہ بھی فسفسا ہونے لگا ہے کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں سمجھ کچھ اور رہے ہیں، جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھے. تعریف سے مراد یعنی ڈیفینیشن، ڈیفائن کروں میں اس کو کہ اس سے مراد کیا ہے. پیشاوری سے، پیشاوری اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص دین کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنا لے. جو دین کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنا لے وہ پیشاور ہوتا ہے. یہ نہ دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ نہ دیکھو کہ قسمیں کتنی کھاتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ علم کتنا ہے اس کے پاس. ممکن ہے یہ سارا علم اس نے اس لیے حاصل کیا ہو تاکہ دین کے ذریعے سے اپنی معیشت بنائے، اپنی معیشت کے ستون اپنی شریعت میں گاڑتا ہے، شریعت کا پلاٹ خرید کے اس پہ اپنی معیشت کا بنگلہ بناتا ہے. شریعت کے پلاٹ پر بنے ہوئے معیشت کے بنگلے انہوں نے دین کو تباہ کر دیا ہے، انہوں نے دین کے اندر یہ سارے مسائل پیدا کیے. مذہبی دنیا کو آپس میں لڑایا ہے. پیشاوری، ذرا جب پیشاوروں کے آپ میں سب کچھ آ جائے گا، پیشاور پیشاور ہوتے ہیں، وہ پیشاور دین فروش ہو یا وہ پیشاور جو جسم فروش ہے فرق نہیں پڑتا، دونوں پیشاور ہیں. اور انہی کے لیے مرحوم اقبال نے کہا تھا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و چادر زہرا. بوزر کی گلی میں بیچ کر اپنی معیشت کمانے والے، چادر زہرا بیچنے والے. ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے چادر زینب لوٹی، اور ایک وہ ہے جو چادر زینب کو بیچتے ہیں. اور لوٹیروں سے زیادہ یہ بیچنے والے زیادہ خطرناک ہیں، جو چادر زہرا بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں. ان ڈاکوؤں سے کہیں بدتر، ان لوٹیروں سے کہیں بدتر. اس لیے کہ بنت فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ جب شام غریبہ کو یہ لہین آئے ہمارے چادریں لوٹنے کے لیے، تو نیزے سے میری چادر جب اتار رہا تھا یہ رو بھی رہا تھا اور لوٹ بھی رہا تھا. میں نے اسے پوچھا کہ لہین تو روتا بھی ہے لوٹتا بھی ہے، تو کہنے لگا کہ روتا اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں اس لیے رو رہا ہوں. بس اس لٹیرے کو اتنا پتا تھا کہ یہ چادر جو میں لوٹ رہا ہوں یہ آل رسول کی چادر ہے، لیکن اس چادر فروش کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ آل رسول کی چادر ہے جو میں بیچ رہا ہوں. دین فروشی جو کرتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں گوزر و چادر زہرا. پیشاوری دین میں سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے ملک کی. اگر میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر مشکلات کی نشاندہی ہو جائے رائے حال آدھا معلوم ہو جائے گا آپ کو کیا ہے اور فریضہ کیا ہے. یہی پر عرض کرتا چلو، دینی پیشاور وہ لوگ جو سرکاری اور درباری پیسوں کے ذریعے سے آ کر دین بیچتے ہیں، اپنا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک چیز غلطاً سنت بن گئی ہے، وہ سنت یہ بنائی ہے کہ جو کچھ ظالموں نے سید ساجدین کے ساتھ انجام دیا اس کو سیرت ساجدین سمجھ لیا، سید ساجدین سمجھ لیا. سیرت سید سجاد وہ نہیں ہے جو ظالموں نے سید کے ساتھ کیا، سیرت سید سجاد وہ ہے جو سید ساجدین نے ظالموں کے ساتھ کیا. ابھی پنڈی میں تھا، وہاں پر ایک دوست تھے ہمارے بزرگ عالم دین تھے، وہ کہہ رہے تھے میں ایک جگہ پر گیا، بینر لگا ہوا تھا ایک پیر صاحب کا، پیر پٹھیا کما والا، کیا پیر پٹھیا کما والا. میں نے کہا اگر یہ پٹھے کما والا پیر ہوتا ہے تو پھر تو وہ سارے پیر ہیں، میں جو جتنے بھی دیکھتا ہوں سارے پیر نظر آتے ہیں مجھے، کیونکہ پٹھے کام سارے کر رہے ہیں ہم. ایک پٹھا کام یہ کر رہے ہیں ہم کہ جو ظالموں نے ان کے ساتھ کیا وہ ہم نے ان کی سیرت سمجھ لی، جو ظالموں نے ان کے ساتھ کیا وہ ان کی سیرت نہیں ہے، وہ ظالموں کی سیرت ہے. جو انہوں نے ظالموں کے ساتھ کیا وہ ان کی سیرت ہے، وہ سمجھو، وہ پکڑو. وہ کون سی سیرت ہے؟ سید ساجدین کی سیرت اگر سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب درباری یزید ہوئی، یزید نے خود تقریر کی، شعر پڑھے اور اپنا لبرلزم لوگوں کو بتایا، جب بنت علی نے اس کے اس خرافات و مزخرفات کا جواب دیا اور اس کا منہ بند کیا، جب اس نے دیکھا کہ میری اپنی بلائی ہوئی کانفرنس میرے خلاف ہو گئی ہے اب، تو اس نے ایک سرکاری خطیب درباری خطیب کو اشارہ کیا کہ آپ اٹھو اور وہ تقریر جو لکھ کے دی ہوئی ہے وہ جھاڑو. جب یہ خطیب اٹھا اس نے لان تان سے تقریر شروع کی. توجہ کریں، درباری بولتے کیسے؟ سرکاری لوگوں کو زبان سے سمجھو، سرکاری لوگ گاڑی کے نمبر سے نہیں پتا چلتے، سرکاری لوگوں کے پاس وہ کارڈ نہیں ہوتا کہ ہم سرکار کی طرف سے آئے ہیں، سرکاری لوگوں کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ سرکاری لوگ ہیں. کیسے حمد و ثنا کیسے کی؟ سرکاری خطیب نے حمد و ثنا یہ شروع کی کہ الحمدللہ، یعنی اس خدا کی ثنا ہے کہ جس نے یزید کو عزت دی. آج بھی پڑھتے نا، وہ تو عز و منتشا ہو وہ تو ذل و منتشا، یہ نہ پڑھو، یہ آیت نہ پڑھو. کہا کہ اس خدا کی ہم کہ جس نے یزید کو عزت دی، اور اشارہ کیا اس ارا کی طرف اور کہا کہ جس نے معاذ اللہ اس خاندان کو ذلیل کیا. جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا، ایک سرکاری خطیب جن کو بہت شوق ہے سید ساجدین کے لیے، جو روتے ہیں، جو سیرت سید ساجدین اپنانا چاہتے ہیں. سیرت سید الشہداء کہیں آسان ہے سیرت سید ساجدین سے، اگر سیرت سید الشہداء پر عمل کرتے ہوئے ایک ظالم کے خلاف اعلان جہاد کر کے شہید ہو جاؤ یہ کہیں آسان ہے، لیکن سیرت سید ساجدین پر عمل کرنا سید ساجدین بہت مشکل ہے. سیرت سید ساجدین کیا ہے؟ جب اس سرکاری خطیب نے زبان کھولی، ظالموں کے پہنائے ہوئے توق اور ظالموں کے پہنائی ہوئی زنجیریں اور ظالموں کے پہنائے ہوئے رسن اور بیڑیاں، سید ساجدین نے اسی رسن میں، اسی بیڑیوں اور توق کی حالت میں گردن اٹھا کر کہا ایوہ الخطیب ایوہ الخاطب، اے درباری، اے سرکاری خطیب، تو نے عوام کی اور مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا، تو نے اپنے خالق کو ناراض کیا، میں تجھے بولنے نہیں دوں گا، میں سرکاری خطیب کو یہاں بولنے نہیں دوں گا، یزیدی خطیب کو یزید کے دربار میں بولنے نہیں دوں گا. اگر سیرت سید ساجدین پر عمل ہوتا تو سرکاری خطیب سرکار میں بھی نہ بول سکتے، چلے جائے کہ آ کر ممبر رسول پر بولنا شروع کر. چونکہ سید ساجدین کی سیرت زندہ نہیں ہوئی، نہیں بتائی گئی، رائے حال یہ ہے. اگر چاہتے ہیں فرقہ واریت کو روکنا، ایک رائے حال سیرت سید ساجدین ہے کہ جب پیشاور سرکاری خطیب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور زبان ہاتھ کھولتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو توپ و زنجیر کی حالت میں بیٹھا ہوا ہو، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رسم جس کے پاؤں ہاتھوں میں ہو، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے بیڑیاں جس کے پاؤں میں ہو. سید ساجدین یہی فرماتے ہیں کہ توپ اور رسم گلے میں ڈال سکتا ہوں لیکن زبان پہ تالا نہیں ڈال سکتا، لبوں پہ تالے ڈالنے میں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، لبوں پہ تالے بندے ہوئے ہوں، یہ سیرت سید ساجدین نہیں. ہم خود میدان دیتے ہیں لوگوں کو، سرکار کے دربار میں بھی اگر کھڑا ہوا کوئی سرکاری خطیب بولتا ہے، دین کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، مقدسات دین کی بے حرمتی کرتا ہے، رائے حل. اگر چاہتے ہیں فرقہ واریت پر غلبہ پانا، پیشہ وری کو ختم کریں. یہ ایک رائے حل بتا دیا میں، بعد میں عرض کروں گا. اجتماعی اور قومی محاسبہ کا فقدان اور اس سے خوف، ہمیں بہت خوف رہتا ہے، ہمیں بہت ڈر رہتا ہے، محاسبہ سے بہت ڈر لگتا ہے. اور جو قوم، جو فرد، دیکھیں اخلاقیات میں ایک بہت بڑا فریضہ اخلاقی انسان کا اپنا محاسبہ ہے. وہی کام جو یہ دکاندار بزرگان ہمارے کرتے ہیں، جن جن کی دکانیں ہیں، یہ رات کو بیٹھ کر محاسبہ کرتے ہیں، کرتے ہیں نا محاسبہ، یعنی رات کو بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کیا بکا اور کیا وصول ہوا. یعنی دن بھر جو میں نے طے کیا یہ دن، اس دن کی میری کارکردگی کیا ہے، تاکہ دوسرے دن ضرر سے اور نقصان سے بچ جاؤں، اس لیے دوسرے دن اچھی تجارت کرتا ہے. اگر ایک قوم اپنے محاسبہ نہ کر سکے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن جنہوں نے غلط کیا، مثلا اگر دکاندار اپنے بیٹے کو بٹھا جاتا ہے، جوان کو بٹھا جاتا ہے، اور وہ آ کر اللہ تلّے وہاں پر بیچتا ہے اور لٹاتا ہے، کسی کو دوستوں کو ٹیلی فون کرواتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ سب، یہ شام کو محاسبہ کرتے ہوئے بہت ڈرتا ہے، خوف آتا ہے اس کو. یہ باپ کو بھی کہتا ہے کہ رہنے دو، وقت گزر گیا ہے، محاسبے کی ضرورت نہیں ہے، کل پھر شروع کر دیں گے، جیسے آج ہوا ایسے کل بھی ہو جائے گا. یہ محاسبہ نہیں کرتا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. جو قومیں اپنا محاسبہ نہیں کرتی بیٹھ کر، اپنی ماضی کو جان کر پرکھتی نہیں ہے، جانچتی نہیں ہے، وہ کبھی بھی مستقبل کی راہیں تلاش نہیں کر سکتی. بے حسی اور لا تعلقی جو دین بن گیا ہے ابھی اس وقت، بے حسی اور لا تعلقی، اس قدر فلسطین میں قتل عام ہوتا ہے، اس قدر عراق کے اندر انسانیت کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس طرح دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس طرح وقار و عظمت اسلام کو آ کر روندا جاتا ہے، روندا جاتا ہے. لیکن بے حسی اور لا تعلقی اپنے اوج پہ جا پہنچتی ہے، کوئی مذمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. بے حسی اور لا تعلقی کا دوسرا نام کوفہ ہے. کربلا میں نواسا رسول شہید ہو جاتا ہے، کوفہ بے حس اپنی عبادتوں میں اور اپنی نمازوں میں اور اپنی ان چیزوں میں مشغول ہے. بے حسی کی عبادتیں گناہوں سے بدتر ہیں. کیوں سید الشہداء علیہ السلام نے احرام کھولا، حج کا احرام کھول کر کربلا گئے؟ اس لیے کہ بے حس احرام باندھ کر حج کرنے جا رہے تھے، سید الشہداء نے کھول دیا یہ احرام کہ بے حسوں کے ساتھ حج پسند نہیں ہے. کیوں بولتے نہیں ہو؟ کیوں لب نہیں کھولتے ہو؟ کیوں ملوک کے دین پر چلتے ہو؟ کیوں اپنی نبیڑتے ہو؟ دین کی کون نبیڑے گا؟ ارادوں کی سستی، اس ارادوں کی سستی نے بہت نقصان پہنچایا. اس ارادوں کی سستی سے معصومین زندانوں میں گئے، ان ارادوں کی سستی سے کربلا پیش آئی، ان ارادوں کی سستی سے نبی زادیوں کو اسیر کروایا. اگر یہ سست ارادے نہ ہوتے، اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا. آج سستی ہے ارادے کی، عزت و کرامت کا فقدان، احساس عزت ختم ہو گیا ہے، اور عزت کی جگہ پر فقط آسائش کا تفکر آ گیا ہے. آج آپ کے ملک کے حکمران کہتے ہیں کہ امریکہ کو برا نہ کہو کہ بھوک مر جائیں گے، کہ جہاں پر انسان کی کرامت کی جگہ بھی انسان کی روٹی لے لے، وہ قومیں عزت کے راستے نہیں طے کر سکتی. عزت کے راستے، لیکن عزت کے راستے سختی کے راستے ہیں، مصائب کے راستے ہیں. سید الشہداء کا فرمانا تھا کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت والذلہ وہیہات من الذلہ، کس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے. ایک عزت کا راستہ جو تلواروں کا راستہ ہے، اور ایک ذلت کا راستہ جو آسائشوں کا راستہ ہے. لیکن میں کبھی آسائشوں کے راستے پر نہیں چلوں گا، چونکہ ذلت کا راستہ. آج قوم کو اقتصادی اور معیشتی خوشحالی کا جھانسا دے کر ذلت کے راستے پر ڈالتے ہو، اور عزت کے راستے سے محروم رکھتے ہو. آپ شیئرز بازار کی انڈیکس بتا کر کے تو ملک خوشحال ہو رہا ہے اور عزت کے راستوں سے ہٹا کر ذلت کا توق گلے میں ڈال کر عزت کا فقدان, مرکزیت کا فقدان, احساس کمتری اور حقارت, احساس کمتری ہے ہمارے اندر, بہت احساس کمتری ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض چیزیں جو ہم احساس کمتری میں کرتے ہیں, مغربی ثقافت اپناتے ہیں, انہیں میں سے ایک احساس کمتری, جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ انگلش ایک زبان ہے لیکن ہم چونکہ احساس حقارت میں مبتلا ہیں اس کو سٹیٹس بنا لیا. ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے انگلش کی توہین کر دی ہے. نا انگلش ایک زبان ہے, زبان جانیں, زبان سیکھیں. آپ زبان سیکھنے بغیر آپ گونگے, اور گونگے آدمیوں کا رابطہ کسی سے نہیں ہوتا. زبان سیکھیں لیکن اس کو زبان ہی رہنے دیں, اس کو سٹیٹس نہ بنائیں ورنہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے. غیر ذمہ دارانہ سوچ اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں, یہ ہمارا وتیرا بن گیا. غیر ذمہ دارانہ, غیر ذمہ دار ہونا, سٹیج میں غیر ذمہ دارانہ بات, سٹیج کے نیچے غیر ذمہ دارانہ سکوت. جب ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتا ہے دوسرا غیر ذمہ دارانہ سکوت اختیار کر لیتا ہے. ظاہر ہے جب غیر ذمہ دارانہ خاموشی طاری ہو جائے پھر کربلا کا واقعہ رونما ہو جاتا. کوفہ کا غیر ذمہ دارانہ سکوت. اجتماعی شعور کا فقدان, اجتماعیت نہیں ہے ہمارے اندر, غیر مناسب تعلیمی نظام, اور یہ اندرونی مشکلات تھی جو ہمارے اندر ہیں, جو دشمن نے دقیق مطالعہ کیا, پورا بورڈ بٹھایا, پورا ادارہ قائم کیا, اسٹریٹجک اسٹڈیز کے نام سے انسٹیٹیوٹ بنایا, اس انسٹیٹیوٹ کے اندر یونیورسٹیوں سے نابغے ٹاپ کے لوگ چن کر لائے اور انہیں بٹھایا جو سوشل سائنسز کے ماہرین تھے, اور انہیں کہا کہ آپ مختلف ملکوں کو پڑھ کر ہمیں بتائیں کہ ہم یہ یلغار کہاں سے شروع کریں, اسلام کا کمزور بارڈر کہاں ہے. وہ ملک جو اسلام کے لیے بنا تھا اسلام کے نام پر, نہ غافل حکمرانوں, نہ اہل حکمرانوں اور ساکت امت کی وجہ سے وہ اسلام کا سب سے کمزور ترین بارڈر تشخیص دیا گیا جس کے اندر اتنی مشکلات ہیں. لہذا اب بیرونی مشکلات شروع ہوئیں, بیرونی مشکلات فراوان ہیں, میں اب وہ باب نہیں کھولتا. رائے حل کیا ہے؟ اگر مشکلات کو درست سمجھ جائیں ہم, کہ یہ اتنی سی گفتگو کافی نہیں ہے مشکلات کے سمجھنے کے لیے, اس کو آپ ایک آغاز سمجھیں, اس کو ایک شروع سمجھیں. آپ نہیں ہے کہ یہی پہ ختم ہو جائے, یہ گفتگو ختم کرنے کے لیے شروع نہیں کی بلکہ یہ آغاز کے لیے شروع کی, کہ ایک چیز کا آغاز ہو جائے کہ مشکلات کی نشاندہی کریں اور ان کا رائے حل. توجہ کریں, رائے حل کس میں ہے؟ رائے حل کو کیپسول نہیں ہے, رائے حل کو پھکی نہیں ہے, رائے حل کوئی ورد اور منتر نہیں, ورد نہیں ہے کوئی رائے حل. ایک جوان گئے تھے, میں کمبھ میں تھا, یہاں سے ایک گروپ گیا جوانوں کا, وہ جا کے علماء سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خود, ایک جوان بتا رہے ہیں کہ ہم نے مختلف علماء سے کہا کہ ہمارے ملکی حالات بہت خراب ہیں, ہماری قومی حالات بہت ابتر ہیں, تو آپ کوئی رائے حل بتائیے. انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا کہ میں ان کے پاس گیا, انہیں سارے یہ مسائل بتائے, تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ لکھ کے دیا کہ آپ کی قومی مشکلات کا رائے حل یہ تعویذ ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہ تعویذ بس کیسے گول کے ساری امت کو پلانا ہے, بازوں کو پلانا ہے, امت کے علماء کو پلانا ہے, عوام کو پلانا ہے, کس کو پلانا ہے یہ تعویذ؟ یہ کس کے گلے میں لٹکانا ہے یہ تعویذ؟ یہ بھی تو پوچھتے صاحب. کہا نہیں, یہ تعویذ آپ لے جائیں, بس بارڈر کراس کریں گے, آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گے. اور اس طرح سے مشکلات کے رائے حل نہیں ملتے تعویذوں سے. پیروں کے پاس جائیں, پھونک ماریں, ہماری مشکلات حل ہو جائیں. یہ مشکلات حل کیسے ہوں گی جہاں سے, چونکہ یہ تعویذوں سے یہ مشکلات شروع نہیں ہوں. یعنی یوں نہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی جادوگر کے جادو سے یہ مشکلات شروع نہیں ہوئی, کسی کیپسول کھانے سے یہ مشکلات شروع نہیں ہوئی. ان مشکلات کی جڑیں ہیں, ان مشکلات کے اسباب ہیں. ان اسباب کو پہچان کر علامتوں کے خلاف مقابلہ اور جنگ ختم کر کے اسباب کے خلاف جنگ شروع کریں. ان اسباب کو پکڑے کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے بڑا سبب, سبب الاسباب, تمام اسباب کا سبب, جس کی وجہ سے ہماری مشکلات شروع ہوتی ہیں وہ در حقیقت اصلی دینی شعور کا فقدان ہے، بنیادی دینی شعور کا فقدان. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک طالب علم نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ وہ طبیب امت کہہ رہا ہے کہ جس نے اس مشکل کو تشخیص دیا اور اس مشکل کو تشخیص دے کر یہ شعور اجاگر کیا اور ایک امت میں شعور اجاگر کر کے ان کو جگا کے بیدار کر کے طاغوت کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا، اسلامی نظام کو اپنے ملک میں نافذ کیا اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتا دیا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام میں اخوت ہے، اسلام میں بھائی چارہ ہے، اسلام میں سب کچھ ہے، لیکن اس شعور کے بعد سب کچھ ہوگا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جو رائے حل دیا، رائے حل یہ ہے ہم اپنے طور پر بیٹھ کر حکیموں کے پاس نہ جائیں، نیم حکیموں کے پاس جو خطرہ جان ہے، کہ تاکہ ہمیں تعویذ ٹوٹ کے دے کر ہمیں گلے میں لٹکا کے یہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی. شعور کا اجاگر کرنا، جتنی مشکلات ہیں ہماری، جتنی مسائل ہیں ہمارے، اکثر کے پیچھے بے شعوری کار فرما ہے. یعنی پیشاوری کے پیچھے بھی بے شعوری کار فرما ہے. کیوں؟ پیشاور کس قوم میں پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے اشارہ کیا تھا، پیشاور بے شعور قوموں میں پیدا ہوتے ہیں جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے ان کے اندر، لہذا ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاؤ. عموماً قدیم میں ایسے ہوتا تھا، آج کل مجھے نہیں معلوم یا ہوتا ہوگا، کہ اسکول کے بچے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اس کے باہر چھولے بیچنے والے، چنے بیچنے والے اپنی ریڑھی لگاتے تھے اور وہ چنے چھولے بھی آلودہ ہوتے تھے، مکھیاں ان پہ بیٹھی ہوتی تھی، خود وہ ہاتھ نہیں دھوتا تھا، طہارت اور نجاست اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا، اسکولوں کے باہر ریڑھی لگا لیتا تھا. یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریڑھی والا چھوٹے بچوں کے بچپنے سے اور ان کی نادانی اور عمر کے کم ہونے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، چونکہ اسے بچہ ہے کہ پتا ہے کہ بچے بھوکے تو ہوتے ہیں لیکن بھوکے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شعور بھی تھوڑا ہے. ان بچوں کو طبی معلومات اتنی نہیں ہے، اپنی صحت کا اتنا احساس نہیں ہے، لہذا یہ اس ریڑھی سے لے کر کھائیں گے، چونکہ جب اس میں لیمو نچوڑے گا، اس میں مالٹا نچوڑے گا، اس میں 14 مسالے ڈالے گا تو اس کو مہک تو پورے محلے میں پھیلتی ہے، پھر کلاس روم میں چلی جاتی ہے. بچہ دیکھ بلیک بورڈ رہا ہوتا ہے لیکن ذہن اس کا ریڑھی میں لگا ہوتا ہے، کب ریڑھی والا آتا ہے اور ٹوٹ کے پڑتا ہے ریڑھی کے اوپر. لیکن گھر میں جب جائے ماں پاک صاف کھانا جب اس کے سامنے رکھتی ہے، چونکہ پہلے چھولے کھا چکا ہے، لہذا ماں جب وہ صاف کھانا اس کے سامنے رکھتی ہے، اس کے ہائیجینک کھانا اس کے سامنے رکھتی ہے، پھر منہ بناتا ہے کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے، پھر رونا شروع کر دیتا ہے، پھر باپ کو شکایت کرتا ہے کہ ماں مارتی ہے مجھے ایسی ماں نہیں چاہیے، ماں کے خلاف احتجاج شروع کر دیتا ہے ریڑھی والے کے آلودہ چنے کھا کر. یہی کام دین کے اندر ہو رہا ہے، یہی کام مذہب کے اندر ہو رہا ہے، کہ جب دیکھا باز ہونے کہ یہ بچوں سے بھی زیادہ بے شعور ہیں دین کے سلسلے میں، اجتماعی مسائل میں جب بچوں سے بھی زیادہ بے شعور ہیں، تو بعض ریڈیو والوں نے آ کر ہمارے مذہب کے باہر ریڑیاں لگا لی اپنی. پر آلودہ نظریات اور آلودہ افکار اور آلودہ اعتقادات بیچنے لگے، وہ بیچنے لگے اور ادھر سے انہوں نے کھا لیے یہ آلودہ. اب جب وہ ماں سے زیادہ شفیق رہبر اور علماء کے پاس جاتے ہیں تو منہ بنا لیتے ہیں، بسور لیتے ہیں، وہ ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے ان کے لیے. بس دیکھا آپ نے، ہماری بے شعوری سے ریڑھی والوں نے فائدہ اٹھایا. شعور سے شروع کریں، شعور سے، شعار سے نہیں، شعور سے شروع کریں. شعار سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، شعور سے مشکل حل ہوگی. بے حسی کو حس میں بدل دیں، لا تعلقی کو تعلق میں بدل دیں، غیر جانبداری کو جانبداری میں بدل دیں، پیشاوری کا خاتمہ کر کے ذمہ داری میں بدل دیں، پیشاوری کے کلچر کو ختم کریں. اور یہ اس وقت ختم ہوگا کہ جب احساس ذمہ داری کریں، جب احساس ذمہ داری کریں. اگر آپ ذمہ دار ہوں، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ذمہ دار ہوں، اس کرسی پہ غیر ذمہ دار نہیں بیٹھ سکتا کبھی بھی. نہ اس وقت غیر ذمہ دار آئے گا. یا اس وقت غیر ذمہ دار آئے گا جب آپ غیر ذمہ دار ہو جائیں. یہ رائے حل ہے, شروع کریں. رائے حل ایک رات کا نہیں ہوتا, مشکلات ایک رات میں نہیں آئیں, مشکلات کو وقت لگا ہے آتے ہوئے. جتنا مشکلات کو وقت لگتا ہے آتے ہوئے, اس سے دگنا وقت لگتا ہے مشکلات کو ختم کرنے میں. حوصلے کی ضرورت ہے, لیکن شروع تو کریں, شروع تو کریں. اگر خود ان مشکلات سے نہیں بچ سکتے, اپنی نسلوں کو تو بچائے کا مسئلہ. اگر 5 سال میں نہیں تو 15 سال میں تو مشکلات کا حل پیش کریں. آپ آج سے شروع کریں گے تو 15 سال بعد مشکلات حل ہوں گی. ایک رات میں حل نہیں ہوتی, ایک پھونک سے حل نہیں ہوتی, نہ کسی کے پاس یہ پھونک موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے, کوئی ایسی پھکی اور کیپسول موجود نہیں ہے. رائے حل ایک قوم کے جمود کو توڑ کر اس کو حرکت میں لانا ہے, تماشائیوں کے اسٹیڈیم سے اتار کر گراؤنڈ میں کھڑا کرنا ہے اس کو. بے کرداری کا کلچر ختم کر کے ایک رول اور ایک کردار ادا کرنا ہے ہمیں, اور فرد فرد کو کرنا ہے. اور ذمہ داریوں کا ہار اپنے گلے سے اتار کر دوسرے کے گلے میں ڈالنے کے کلچر کو ختم کرنا ہے, بلکہ بڑھ کر ذمہ داریوں کو خود سنبھالنے کا نام رائے حل ہے. رائے حل میں مزید گفتگو کی ضرورت ہے, میں نے صرف اشارہ کیا. جیسے مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے, ذرا اتنے سے وقت میں مشکلات اشارہ بھی نہیں ہو سکا پورا, اور رائے حل کی طرف بھی صرف اشارہ دیا ہے, لیکن اس اشارے کو کھولنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف ایک نظر ہے. نظر کے بعد اس کو ایک سسٹم بننے کی ضرورت ہے, اور اس سسٹم کے بعد اس کے لیے کچھ آلات, کچھ افزار, کوئی اس کے انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں فراہم ہو جاتے, رائے حل مؤثر نہیں ہوتا. وہ سب متعارف و تعارف کی ضرورت ہے, اس کو وہ کیا ہے وہ چیزیں. لیکن ایک ہی نشست میں اگر آپ کی توقع ایسا حال ہو جائے تو کم از کم میں اسے عاجز ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.